أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق المعين، والصلاة والسلام والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، الطاهرين المعصومين، الهدى للمهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم بطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى: وهو أصدق الصادقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. یہ گیدرنگ، یہ جلسہ ہمارے پیغمبر اور پرافٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سکس سکسیسر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے. یہ جلسے، یہ مجلسیں ہمارے لیے اسٹیڈیم نہیں ہے، ہمارے لیے اسکول ہے. اسٹیڈیم میں خالی نعرے لگتے ہیں، پلیئرز آتے ہیں، کھیلتے ہیں، لوگ جوش میں نعرے لگاتے ہیں، کھیلنے والے پلیئرز پیسے سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، میچ دیکھنے والے خالی تالیاں بجاتے ہوئے گھر واپس ہو جاتے ہیں. اسٹیڈیم میں یہی ہوتا ہے. اسکول میں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، نالج دی جاتی ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے. میں جسے ہمارے لیے اسکول کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں پر مجلسوں کے سلسلے میں ہمیں وہ اسٹیڈی اپنانا ہے جو خود امام نے بتائی ہے. آج چھٹے امام کی وزارت برسات کے سلسلے میں بھی یہ جشن ہو رہا ہے. چھٹے امام نے کہا ہے کہ اگر ہمارا میسج تم لوگوں تک کنوے کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری نالج کو لوگوں میں پھیلاؤ، ہماری ٹیچنگس کو لوگوں میں پھیلاؤ. جب ہماری ٹیچنگس لوگوں کے سامنے جائیں گی تو علم وہ شے ہے، نالج وہ شے ہے کہ جو بڑے بڑوں کے سر کو جھکا دیتا ہے. آج آپ دیکھ لیجیے، آئنسٹائن مسلمان نہیں ہے، مگر کون مسلمان جو آئنسٹائن کی عزت نہیں کرتا ہے؟ چارلس ڈارون مسلمان نہیں ہے، مگر ڈارون کی ہر مسلمان عزت کرتا ہے. اس لیے کہ علم کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کا سر اپنے سامنے جھکوا لیا کرتا ہے. ہم لوگ ذرا ڈی ٹریک ہو گئے، ہم کو پھر سے ٹریک کے اوپر واپس آنا ہے، اور جو امام نے حکم دیا تھا اسی حکم کو پھیلانا ہے کہ جو آئمہ طاہرین کے علوم ہیں، جو ان کی نالج ہے، جو ان کی سائنسز ہیں، ان کو دنیا میں پھیلانا ہے. تو اس وقت ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں کے دلوں میں ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی گریٹنیس یہ بیٹھ جائے گی. اور جب کسی کی عظمت کسی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی بات سننے کے لیے انسان فوراً تیار ہو جاتا ہے. اس لیے آج میں انداز یہی اختیار کر رہا ہوں کہ دین کے سلسلے میں جو مسکنسیپشنس ہیں، 45 منٹ میں میرا لیکچر ختم ہو جائے گا، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ واعبد ربك حتى یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اپنے رب کی ورشپ کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آپ کے قرآن میں تو یقین کا لفظ آیا ہے، یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں. انگلش میں بھی اسی طرح کا ایک میٹافر ہے جو استعمال ہوتا ہے، ایز شیور ایز ڈیتھ. تو یہاں پر بھی یقین کے معنی موت کے ہیں. سچا مسلمان وہ ہے جو مرتے مرتے پوری زندگی عبادت کرتا رہے. آپ بتائیے گا نہیں, میں ابھی آپ کے راستہ آسان کر رہا تھا. یو فیل اٹ ان دا بگننگ ابھی ڈیفیکلٹ, لیکن جب میں آگے چلوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جس کے لیے قرآن حکم دیتا ہے کہ تم پوری زندگی صرف عبادت کرو, حتی آتی اگر یقین یاد کہ موت جب آ جائے تو تمہاری عبادت کا سلسلہ بند ہو جائے. ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتا ہے کہ موت اس کے سلسلے کو بند کر دے. ہاں, اہل بیت کی بات دوسری ہے. مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے, زندگی کا پہلا کام عبادت. مسجد میں شہید ہوئے, زندگی کا آخری کام سجدہ. ان کی بات دوسری ہے. بی بی فاطمہ زہرا, جس دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا, ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, جس دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا, دا لاسٹ آف آر لائف, آپ نے حضرت اسماء سے یہی فرمایا تھا کہ میں اس روم میں جا رہی ہوں, اس حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری عبادت کی آواز آتی ہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں. آواز عبادت بند ہو تو سمجھنا کہ میں دنیا سے چلی گئی. تو یہ بی بی فاطمہ کر سکتی ہے, یاد آباد تو نہیں کر سکتی. اور حضرت اسماء کا یہی بیان ہے کہ بی بی کی آواز روم کے اندر سے, حجرے کے اندر سے عبادت کی آتی رہی. میں مطمئن رہی کہ بی بی زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. اچانک آواز بند ہو گئی. اب جب میں گیٹ ڈور کھول کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ بی بی دنیا سے جا چکی. تو بی بی فاطمہ جا رہی کر سکتی تھی, لیکن یہ کہ دنیا کی ہر عورت صحیح نہیں کر سکتی ہے. امام حسین کو دیکھ لیجیے, سرکار سید الشہداء کو. آپ ذرا, میں خوشی کی تاریخ ہے, میں کوئی تذکرہ مسائل کو نہیں کر رہا ہوں, لیکن بس ایک نظر دوڑا دیجیے کہ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو کتنی مصیبتیں اٹھا چکے تھے, کتنی جنازے اٹھا چکے تھے. مگر اس عالم نبی باپ اس رب بکاہت تعیات تھی اگر یقین, جب شمر خنجر لے کر سامنے آیا ہے آپ کا سر کاٹنے کے لیے, تو آپ نے کیا فرمائش کی؟ آپ مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میں تجھے قتل کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن اتنا موقع دے دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر دوں. اور اسی سجدے میں مولا کا سر کٹا ہوا تو ٹھیک ہے, اہل بیت ہی کر سکتے ہیں, وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں, ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ صبح کی نماز آپ پڑھنا چاہیں, سب سے بہترین عبادت کون ہے, کیا چاہے؟ نماز. سب سے بڑی عبادت نماز ہے, سب سے زیادہ مقدس عبادت نماز ہے. کتنی نمازیں پڑھیے گا؟ 2 units ان دا مارننگ, اٹ ول ٹیک آلی 2 منٹس, 3 منٹس, 4 منٹس. اس کے بعد آپ کیا کیجیے گا؟ زہر کی نماز آپ پڑھیں گے 4 رکعت, 5 رکعت, 6 رکعت, 7 رکعت. اس کے بعد آپ کیا کیجیے گا؟ عصر کی نماز پڑھیں گے 5 منٹ, 6 رکعت, 7 منٹ. پھر کیا کریں گے آپ؟ مغرب کی پریئر 3, 4, 5 منٹ. پھر آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی چلیے نماز شب بھی آپ نے شروع کر دی, نائٹ پریئر, وہ بھی 20 منٹ 25 منٹ میں ختم ہو جاتی, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اگر زندگی بھر نمازیں پڑھنا بھی چاہیں تو شریعت میں زندگی بھر نمازیں پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں. اور اگر آپ نے زندگی بھر نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دی تو رسول آ کر آپ کو روک دیں گے, قرآن آ کر آپ کو روک دے گا. ہماری اور آپ کی کیا ہستی ہے؟ جب رسول نے حد سے زیادہ عبادت شروع کر دی تو وہاں سے نازل ہوا آیت نازل ہوئی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھیں. تو ہم اگر نمازیں پڑھنا بھی جائیں تو ادھر سے پابندی لگ جائے گی, ادھر سے رکاوٹ آ جائے گی, ادھر سے کہہ دیا جائے گا کہ بس اسٹاپ, اس سے زیادہ نہ پڑھو. روزہ عبادت ہے, آپ کتنے روزے رکھیے گا؟ 30 روزے رکھیے گا. مسلمانوں کی بیکورڈنیس کی وجہ سے کبھی کبھی ابھی 31 روزے بھی رکھنا پڑ جاتی ہے. کیا میں بتاؤں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لندن میں اس سال شیعوں میں 3 عیدیں ہوئی ہیں, اللہ نے ایک چاند بنایا ہے, عیدیں تین ہوں گی, جنہوں میں تین عیدیں ہوں گی, چلیوں والے کانسرویشن. یہ پرابلمس ہیں. جب آدمی ٹرین کے زمانے میں بلٹ کارڈ پر سفر کرے گا تو یہی بچے ہوتے ہیں. میں تو ہندوستان میں ایک مہینہ پہلے اعلان کر دیتا ہوں کہ چاند کب ہوگا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان میں کبھی آپ کو دو عیدیں نہیں ملیں گی. شیعہ سنی سب ایک ہی دن کے قریب بنا دیں. بہر اس مسئلے کو میں شیئر نہیں چاہتا. تو 30 دن آپ روزے رکھ لیں, اس کے بعد عید کے دن آپ روزہ رکھنا بھی چاہیں تو شریعت آپ کو رکھنے نہیں دے گی. بقرعید میں آپ روزہ رکھنا بھی چاہیں تو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر عبادت کرو اور کچھ کرو ہی نہیں, یہاں تک کہ تمہیں ڈیتھ جب تمہارے سامنے آئے اس وقت تم سجدہ کر رہے ہو, عبادت کر رہے ہو. ہاؤ دس پاسبل؟ امپاسبل. حج کرنے جائیں گے آپ, حج کتنے دنوں میں ہوگا؟ 5 days. 5 دن حج کے جتنے بھی ریچولس ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں, جرنی کے اوپر ہیں, تو نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں. 4 رکعتی نمازیں جو ہیں 4 units, وہ 2 units میں ہو جاتے ہیں. روزہ آپ کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے. جو بیویاں ہیں ان کے لیے ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ ان کو نمازیں نہیں رکھنا پڑھنا پڑتی ہیں, من منع کر دیا گیا ہے. مگر میں بیویوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ کبھی ڈسہارٹنڈ نہ ہو. ان کے لیے نماز نہ پڑھنے ہی میں وہ ثواب ہے جو نماز پڑھنے میں رکھا گیا ہے. ان کے لیے روزہ نہ رکھنے میں ہی وہی ثواب ہے جو روزہ رکھنے میں رکھا گیا ہے. سمجھنے میں تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر پوری زندگی نمازیں پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے, شریعت روک دے گی. روزہ رکھنا بھی چاہیں تو شریعت ہم کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیں گی. تو پھر کیا ہے, کیا میں بتاؤں آپ کے سامنے؟ 45 منٹ ہیں پھر میرے پاس, اور باتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں. ایک بات پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ شریعت کا کوئی حکم فکس نہیں ہے. اٹ ڈیپینڈس اپان سرکمسٹانسز. ایک ہی چیز جو ابھی واجب ہے, سرکمسٹانسز بدلیں گے وہ حرام ہو جائیں گے. ایک ہی شے جو ابھی حرام ہے, پروہیبیٹڈ ہے, سرکمسٹانسز چینج ہوں گے وہ واجب ہو جائے گی, آبلیگیٹری ہو جائے گی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کو فقہ جورسپروڈنس کی جو ڈیفینیشن ہمارے علماء نے بتائی ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں کہ آپ کو مسئلے یادوں کے صبح کی نماز کیا رکھتے ہیں اور شکریات نماز کیا ہیں. یہ سب تو ضمنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, سپلیمنٹری باتیں ہیں. اوریجنل بات یہ ہے, یو شوڈ نو یور ڈیوٹی ان اے گیون ٹائم. اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے, میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کیا تم 45 منٹ ہے میرے پاس؟ حج واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حج واجب ہے نا. ایک ولی خدا تھے, وہ حج کرنے کے لیے گئے, اور جب انہوں نے حج کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پالنے والے میرے حج کو بھی قبول کر لے. یہ حاجی بیچارے آئے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگوں کو مسئلے مسائل نہیں معلوم ہیں, کسی نے کہیں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, کچھ نقص رہ گیا ہوگا, کچھ شارٹ کمنگس ہو گئی ہوں گی. پلیز فار گیو دین اینڈ ایکسپٹ دیئر حج. یہ کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے لیتا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ ہم نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا, وی ایکسپٹڈ دا حج آف آل دا حاجی, مگر عبداللہ ابن مبارک تمہاری دعا کی وجہ سے نہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک آدمی حج کے لیے آنے والا تھا سیریا سے, شام سے, وہ حج کے لیے نہیں آیا, اس نے حج کو توڑ دیا. اس کے حج میں نہ آنے کی وجہ سے, چھوڑ دینے کی وجہ سے حج کو, ہم نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر دیا. ان کا یہ کیا قصہ بھائی؟ ایک آدمی نے حج نہیں کیا, حج کو چھوڑ دیا, اور حج نہ کرنے والے کے حج نہ کرنے کی وجہ سے حج کرنے والوں کے حج قبول ہو گئے. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو الٹی لاجک ہے. اب ان کے کان میں ایک آواز آئی تھی, غیبی آواز آئی تھی, نہ دیر مسلم سم مسٹری سم سیکرٹ بیہائنڈ دیٹ. یہ وہاں پہ چلے, اب آج کے رمضان خان ایک پلین میں بیٹھے ہوئے پہنچ گئے, اونٹ پر بیٹھے کیمل پر, اور وہاں سے کسی طرح سے پہنچے سیریا, اور سیریا میں دمشق آئے جو کیپٹل ہے. اب کیسے معلوم کریں کون سا وہ آدمی تھا؟ بہرحال ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئیے سمجھیے بات. آپ لوگ بچیوں بیٹا تم بیٹھے تم بھی سمجھو میری بات, سمجھو کہ اسلام کیا ہے. یہی میں تم کو بتانا چاہوں, اسلام رچولس کا نام نہیں ہے, یہ اسپرٹ پیدا ہو تو اس کا نام ہے. آخر میں وہ آدمی مل گیا, فاؤنڈ دیٹ پرسن. اسے آپ حج کے لیے جانے والے تھے؟ کہا جانے والا تھا. کہا گئے؟ کہا نہیں گیا. کہا میرے پاس پیسہ بھی تھا, میں بالکل آئی واز 100% ریڈی اینڈ پریپیئر ٹو گو ٹو پرفارم حج, لیکن 11th hour میں نے اپنا ارادہ بدل دیا, میں نہیں گیا حج کے لیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں حج کا پروگرام بنا چکا تھا, لوگوں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, خدا حافظ کہنے کے لیے, بائے بائے کرنے کے لیے. میرے محلے میں ایک شخص تھا, اس کے پاس میں گیا رات کو, اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے کہ میں حج کے لیے جانے والا ہوں. وہ کھانا کھا رہا تھا, یہ بتا دینا, اس کی بیوی بیٹھی تھی, اس کے بچے بیٹھے تھے. ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں اور کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے تو اس کو بھی آپ فارملی کہیں کہ آپ بھی آئیے بسم اللہ کیجیے. یہ کہتے ہیں مجھے یہی ایکسپیکٹیشن ہوا کہ مجھے بلایا کھانے کے لیے, میں کھاؤں چاہے نہ کھاؤں وہ الگ بات ہے, اس نے مجھے نہیں بلایا. فارملی بھی نہیں کہا کہ آپ آئیے خانی حضرت خان میں بیٹھ کے نماز چلائے, لیکن آئی فیل ایکویٹی ویری مچ, آئی فیل ہیوملیٹڈ. صبح کو بعد میں میرے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کل آپ رات کو میرے پاس آئے تھے, ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, ایٹیکیٹ یہ تھا کہ آپ کو بھی کھانے پر ہم بلاتے, مگر ہم نے آپ کو کھانے پر نہیں بلایا, آپ نے اس کو فیل کیا ہوگا. کہاں فیل تو میں نے کیا تھا. کہا لیکن شریعت ہم کو روک رہی تھی آپ کو کھانے پر بلانے سے. دیکھیے جو بات آ رہی ہے نا, شریعت ہم کو روک رہی تھی کہ ہم کسی مہمان کو کھانے پر بلائیں. سوچتے چلیے کہ وہ کون سی شریعت ہے جو مہمان کو کھانے پر بلانے سے روکے گی؟ کیا بات پوری سن لیجیے. کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر 3 times گزر چکے تھے, فار لاسٹ 3 times آئی ہیڈ نو میل, یو ویل اسٹارونگ. میں, میری بیوی, میرے بچے 3 times افاقہ کر رہے تھے. جب انسان پر 3 times افاقہ ہو جائے تو اس کے لیے ڈیڈ اینیمل کا استعمال کرنا بھی شریعت کی روح سے جائز ہو جاتا ہے. تیسرے وقت رات کو میں دمشق گلیوں میں نکلا, میں نے دیکھا ایک ڈنکی مرا پڑا ہوا ہے, میں نے اس ڈنکی کا ایک پیس کاٹا, گوشت کا, میٹ کا, اس کو لے کر آیا, اور ہم لوگ اس کو بھون کر کھا رہے تھے. تو اس کا کھانا ہمارے لیے تو جائز تھا, مگر آپ کے لیے جائز نہیں تھا. ہمارے تو پرمیٹڈ تھا بیکاز وی آر اسٹارونگ, لیکن آپ کے لیے جائز نہیں تھا, اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ کچھ یاد نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے بیان کیا تو میرے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, پیلا پڑ گیا. میں گھر میں آیا, اور آنے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں اللہ کے گھر کا حج کرنے جاؤں یا اس آدمی کی پاورٹی کو دور. سن رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں, اللہ کا حج کرنے کے لیے جاؤں یا اس انسان کی پاورٹی کو دور کروں. جو کچھ میرا پیسہ ہے وہ اس کو میں دے دوں کہ لو اینڈ اسٹارٹ یور بزنس. کہا میری عقل نے مجھے یہ بتایا کہ میں اللہ کا حج کرنے نہ جاؤں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ کو میرے حج کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اس کا گھر کو حج کرنے کے لیے جائے یا کوئی نہ جائے, اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کو اگر میں نے پیسے دے دیے اور یہ بزنس کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اس کی زندگی بدل جائے. کہا میں نے کہا کہ میں اللہ تیرا حج کرنے نہیں آؤں گا, تیرا یہ جو بندہ ہے, یہ جو انسان ہے, میں اس کی مصیبت کو دور کروں. میں نے وہ سارا پیسہ جتنا اماؤنٹ تھا میرے پاس وہ سب لے جا کے میں نے اس کو دے دیا کہ لو اس سے بزنس اپنی اسٹیبلش کرو, اپنی لائف کو بدلو. لگا کیا آپ نے حج جو واجب ہے, کبھی واجب حج کا چھوڑ دینا دین اور شریعت بن جاتا ہے کسی انسان کی مصیبت اگر دور ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کی عبادت ہو اور دوسری طرف انسان کی مصیبت ہو اور آپ اس جنکچر میں ہو کہ آئیدر دس اور دیٹ, تو آپ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں مگر انسان کی مصیبت کو دور کرنے کی ضرور کوشش کریں. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے جورسپروڈنس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر اور گیون ٹائم پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بات بہت سے ملا نہیں جانتے, میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے دو سال پہلے پڑھا ہوگا, میڈیا میں آیا تھا, سعودی عرب میں ایک گرلس اسکول تھا, اس کے باہر وہ جو متوبہ کہلاتے ہیں ریلیجس پولیس بڑے بھیانک ہوتے ہیں, جسٹ لائک ولچرز, وہ ٹہلتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ. دیکھا ہوگا جنت المقیم بھی دیکھا ہوگا, حضور کے مزار پر بھی دیکھا ہوگا, بڑے بھیانک صورت کے ہوتے ہیں, بڑے بدتمیز ہوتے ہیں, بالکل ان سیولائز لوگ ہوتے ہیں. وہ وہاں پہرا دے رہے تھے, اس اسکول میں آگ لگ گئی. آگ جب لگ گئی تو بچیاں دروازہ کھول کے باہر آ گئیں. دیکھیے جسٹ امیجن, ان میں یہ سنس نہیں تھا کہ اس وقت کیا ڈیوٹی ہے. وہ تو کہتے تھے کہ حجاب واجب ہے, پردہ واجب ہے. انہوں نے لڑکیوں سے کہنا شروع کیا کہ ارے تم بے حجاب پردے کے باہر اسکول کے باہر نکل آئے بغیر حجاب کیے گئے, کہ ان کو پھر دوبارہ اسکول کے اندر ڈھکیل دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بچیاں زندہ جل کر مر گئیں. اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, ان بچیوں پر سے حجاب ثابت تھا اس وقت, ان پر حجاب واجب نہیں تھا. وہ معمولی بچیاں تھیں, بی بی زینب کے برابر تھوڑی ہو سکتی ہیں. جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے اور جناب زینب نے آ کر امام الدین سے کہا گھر جل رہا ہے, چادر چھن چکی ہے, اب حجاب ہمارے پاس نہیں ہے, پردہ ہمارے پاس نہیں, ہم کیا کریں, جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں, تو آپ رکھنا ہے کہ نہیں, اب آپ خیمے کے باہر تشریف. تو جب جان بچانے کا سوال آتا ہے تو پردہ کھلی رہ جاتا ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ عبادت اگر ہم زندگی بھر کرنا بھی چاہیں تو ہم زندگی بھر عبادت نہیں کر سکتے. تو کیا اللہ ہم کو کسی ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے تو جو پاسبل نہ ہو, کسی امپاسبل بات ہم کو حکم دے سکتا ہے؟ یہ جسٹس کے خلاف ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اسلام از جسٹس بیسڈ ریلیجن. پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے معنی نہیں سمجھتے. سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. اور جو میری اسپیچ کا یا لیکچر کا جسٹ ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. میں سو نہیں رہا ہوں, میں طالبان کی طرح سے ڈرنک نہیں ہوں, جاگ رہا ہوں, نشے میں نہیں ہوں. طالبان ڈرنک ہوتے ہیں, الکوہل پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں اور اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں, ایسے مجاہدین بھی ہیں. میں ہوش میں ہوں بالکل, آئی ایم ان مائی سینسز. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز از ناٹ عبادت. میں ہوش میں ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ روزہ عبادت نہیں ہے. میں ہوش میں ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ حج عبادت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر عبادت تمہاری جاری رہے, شوڈ بی کنٹینیوڈ فار یور ہول لائف. عبادت ہم زندگی بھر نہیں کر سکتے, نماز ہم زندگی بھر نہیں پڑھ سکتے, روزہ ہم زندگی بھر نہیں رکھ سکتے, حج ہم زندگی بھر کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے. تو پھر عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت نہیں ہے, روزہ عبادت نہیں ہے, حج عبادت نہیں ہے. نماز سے, روزے سے, حج سے جو کیریکٹر ڈیولپ ہونا چاہیے وہ عبادت. وہ کیریکٹر جو پیدا ہونا چاہیے ایک نماز کے بعد, روزے کے بعد, حج کے بعد, وہ کیریکٹر اگر آپ نے پوری زندگی مینٹین کیا ہے, اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کے آخری منٹ تک آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں. عبادت کے معنی نماز نہیں ہے, عبادت کے معنی روزہ نہیں ہے، وہ کیریکٹر جو نماز سے پیدا ہونا چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کر کبھی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اس کے پیچھے قرآن کی کوئی آیت ہونا چاہیے، اس کے پیچھے رسول کی کوئی حدیث ہونا چاہیے، اس کے پیچھے امام کا کوئی ارشاد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے چھٹے امام کے سلسلے میں جلسہ ہے، ایک شخص امام جامع تعدد سے کہتا ہے صلوات بھیجیں آپ، ایک شخص امام جعفر صادق سے کہتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، ہم نماز کرتے ہیں لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نماز ایکسیپٹ ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی؟ کہ وہ تو اسی وقت معلوم ہو جائے گا، جیسی تمہاری نماز ریجیکٹ ہوئی ویسے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نماز ایکسیپٹیڈ ہوئی یا ریجیکٹڈ ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی۔ کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھنا کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی برائی تم سے چھوٹی کہ نہیں چھوٹی، یا کوئی اچھائی تم میں پیدا ہوئی کہ پیدا نہیں ہوئی۔ اگر نماز تم میں کوئی چینج لا رہی ہے تو یہ نماز ایکسیپٹ ہو رہی ہے، اور اگر تم نماز پڑھ لو مگر تمہارے بیہیویئر میں، تمہارے کیریکٹر میں، تمہارے برتاؤ میں کوئی چینج نہیں آ رہا ہے تو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں سے تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف آپ واپس جائیں گے، جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا یہاں کیوں آئے، گھر آپ کا ڈیسٹینیشن ہے، گھر آپ کا ہوم ہے، وہاں کوئی کہے کو پوچھے گا کہ آپ یہاں کیوں آئے، آدمی اپنے گھر میں جاتا ہی ہے۔ لیکن میں اگر شاہد مکہ کے گھر میں جاؤں ان کے بغیر بلائے ہوئے تو پھر یہ مجھ سے ضرور پوچھیں گے آپ یہاں کیوں آئے، دوسرے پوچھیں گے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، یہ اپنے گھر میں جائیں گے تو نہیں پوچھا جائے گا، میں جاؤں گا تو پوچھا جائے گا، کیونکہ بیکاز دیٹس ناٹ مائی ہوم۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا کہ کیوں، جو ٹارگیٹ نہیں ہوتا اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے کیوں۔ اگر نماز ٹارگیٹ ہوتی تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ نماز پڑھو اس لیے کہ، سمجھ رہے ہیں، جب نماز کو حکم آیا تو ارشاد ہوتا ہے کہ نماز پڑھو لئن الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے نہ پڑھو، نماز ناٹ فار دا سیک آف نماز، نماز اس لیے پڑھو کہ نماز تم کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ سو اگر آپ نماز پڑھے ہو نماز نے برائیوں سے آپ کو نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ ٹارگیٹ حاصل نہیں کر رہے ہیں جو نماز سے ہونا چاہیے۔ اگر روزہ ٹارگیٹ ہوتا صرف تو بس احساس ہوتا ہے کہ روزہ رکھو تو جب آنے کو مسیاں تمہاری روزہ میں رکھ دیا ٹھیک ہے، مگر بات آگے بڑھتی، کما کتے بار مدینہ میں سب لوگ جیسے پرانی امتوں پر ہم نے روزہ واجب کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا لال لکم تتقون، مگر روزے کو رشوت نہ بنانا، یہ اس لیے کہ تمہارے کردار کو پاک کر دے، تم کو نیٹ کلین بنا دے، تم کو صاف شفاف بنا دے، تمہارے روح کو نیٹ کلین کر دے، تمہارے جسم کو نیٹ کلین کر دے، تمہارے جو خیالات ہیں تمہاری تھنکنگ ہے اس کو نیٹ کلین کر دے۔ اب آپ سمجھیں کہ بات کیا چیز ہوتی ہے، عبادت رچولس کا نام نہیں ہے، رچولس مینز ہیں جس کے ذریعے سے ہم عبادت تک پہنچا کرتے ہیں۔ آج آپ جشن منا رہے ہیں حضرت رسول کریم کا بھی اور امام جعفر صادق کا بھی، ٹائم مختصر ہونا چاہیے، مجھے یہ بات پسند بھی ہے، میں خود بھی ٹائم کی پابندی کرتا ہوں، آدمی جو بات کہنا چاہے اتنی دیر میں وہ کہہ سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب رسول کتنی نماز پڑھتے تھے، رسول اتنی نماز پڑھتے تھے کہ ان کو روک دیا گیا کہ اتنی نمازیں آپ نہ پڑھیں، مگر کیا خالی نمازیں پڑھتے تھے؟ رسول کا کیریکٹر، رسول کا بیہیویئر، رسول کی مرضی، ہر ایک پر رحم، ہر ایک کی مشکلوں کو دور کرنا، کسی سے ریونج نہ لینا، ہر ایک سے پیار سے بات کرنا، امام جعفر صادق کو دیکھیں تو ان کا کردار بھی آپ کو یہی دکھائی دے۔ اس لیے میرے عزیزوں آپ سے میری یہ گزارش ہے اور میری اپیل ہے، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اپرنٹلی یا ہیومن ویلوز کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے ویسٹرن سوسائٹی میں، مگر یہ پالش ہے، یہ ملمہ ہے، اس کو آپ پرسیں گے تو اندر سے پھر اصلی چہرہ ویسٹرن سوسائٹی کا آپ کو دکھائی دے گا. دے آر ویری گڈ پیپل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو بات صحیح ہے اس کو ماننا چاہیے, لیکن کبھی آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. آدمی کب اچھا ہوتا ہے, آدمی کب اچھا ہوتا ہے, میں یہ بات کہے بغیر رہ نہیں سکتا, بیکاز آئی وانٹ ٹو سالو دا پرابلم تھرو ریلیجن, پرابلم سالو ہو کمیونٹی. رسول نے فرمایا ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو وہ اچھا نہیں ہے. دوست کے اندر ملاقات ہوتی پھر وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے, وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. جو لوگوں سے کیئرنگ فیس کے ساتھ ملتا ہو ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو. اچھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی وائف کے ساتھ اچھا ہو. الخیر خیر لاہلہ, سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ بیوی زندگی بھر کے ساتھ ہی, وائف زندگی بھر کے ساتھ ہی. اگر آپ اس کو گھر کے اندر آ کر ستا رہے ہیں, میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ باہر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھیڑ سے لیا جائے, گھر کے اندر پہنچے تو بھیڑ ہی آؤ گا. باہر اتنے نرم اتنے مائلڈ کہ لوگ کہہ رہے تو فرشتہ ہی چلا آ رہا ہے, اندر گھر میں آ تو بیوی کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں. ایسا انسان رسول فرماتے ہیں یہ انسان اچھا انسان نہیں ہے. اچھا انسان ہوئے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو, جو ان کو پیار دے, جو ان کو لو دے, جو ان کو افیکشن دے. میں سوسائٹی میں 25 سال سے آ رہا ہوں, یہاں جو اچھائیاں ہیں وہ بھی جانتا ہوں, جو برائیاں ہیں وہ بھی جانتا ہوں, جو پرابلمس ہیں وہ بھی جانتا ہوں. ایک پرابلم ہماری کمیونٹی کے سامنے ہے, اب اسے میں کیسے کہوں آپ کے سامنے, لیکن بارہ مجھے کہنا ہے, بیکاز وی آر فیسنگ دا پرابلم. لڑکے اور لڑکیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ہماری لڑکیاں کرسچن کے ساتھ چلی جاتی ہیں, ہمارے لڑکے کرسچن لڑکیوں سے شادی کر دیتے ہیں. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ بچے ذمہ دار نہیں ہیں, بچے ذمہ دار نہیں ہیں, ماں باپ ذمہ دار ہیں. میں آپ بتاؤ جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو جانے دوں, آئندہ کے لیے خیال رکھیں. فارسی میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ خانہ خالیہ دیو میگیرہ, جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہاں شیطان آ جاتا ہے, شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے. میں اپنی بچیوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا لو دیں, آپ اپنے بچوں کو اتنا افیکشن دیں کہ وہ افیکشن کا جو خانہ ہے دماغ میں وہ بالکل بھر جائے اور کسی شیطان کے وہاں آنے کی گنجائش ہی نہ رہے. میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ آپ یہاں کے اوپر کام میں بزی ہوتے ہیں, بزنس میں بزی ہوتے ہیں, اس لیے وہ لو وہ افیکشن جو بچوں کا آپ سے ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے. وہ جو ویکوم ہوتا ہے اس کو غیر آدمی آ کر پورا کر دیا. میں ابھی کینیڈا سے آ رہا ہوں, سن لیجیے میری بات. کینیڈا میں ہندوستان میں سکھ کمیونٹی ہے, دا اسٹرانگیسٹ کمیونٹی آف انڈیا, دا موسٹ آرگنائز کمیونٹی ان انڈیا, دا موسٹ ڈسپلنڈ کمیونٹی ان انڈیا, دا موسٹ ایجوکیٹڈ کمیونٹی ان انڈیا. پرائم منسٹر بھی ہمارا جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں کینیڈا میں گیا تو معلوم ہوا کہ کینیڈا کی سب سے بدتر کمیونٹی جو ہے وہ سکھ ہے. سب ڈرگ کو الجھے ہوئے بچے, نئی نسل جو ہے نیو جنریشن سب ڈرگ سے پھنسے ہوئے, مرڈر کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, ڈاکے ڈال رہے ہیں, توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. پنجاب میں جاتے ہیں وہاں لڑکیوں سے شادی کر کے آتے ہیں, بےچارے وہ سیدھے سادے لوگ کہتے ہیں کینیڈا سے آئے شادی کر دو, آتے ہیں اس کو ٹارچر کرتے ہیں, مار دیتے ہیں. کنٹری گورنمنٹ اس بارے میں بہت سیریس ہو رہی. میں نے پوچھا واٹ دا ریزن, واٹ دا کاز؟ ان کا پہلی نسل آئی تھی بڑی محنتی تھی مگر وہ پیسہ بنانے میں لگے, اولاد کے بنانے میں نہیں لگے. پیسہ تو ان کے پاس بہت آ گیا مگر اولاد چوٹ ہو گئی, اولاد چور ہو گئی, بدماش ہو گئی, کریمنل ہو گئی. اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آئندہ جنریشنز کو بچانا چاہتے ہیں آپ جاب ضرور کیجئے, پیسہ ضرور بنائیے, وہ بھی عبادت ہے مگر بچوں کی طرف سے آپ کا افیکشن کم نہ ہونے پائے, آپ کا لفظ کم نہ ہونے پائے, آپ ان کے دماغ کو اپنی محبت سے, اپنے پیار سے, اپنے لفظ سے, اپنے افیکشن سے اتنا بھر دیں کہ وہاں کسی اور کے آنے کی گنجائش اور جلدی نہ رہے. دیکھیے آپ نے اگر آپ نے اس مشن کو پورا کیا, ادھر سے آپ سے کوٹی رہیں گے. دوسری بات کو ہمیشہ میں کیا کرتا ہوں کہ دس از ناٹ دا ایج آف ایجوکیشن, دس از دا ایج آف ایکسیلنس ان ایجوکیشن. میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ فقہ اور جورسپرڈنس کا خلاصہ اور جس بھی ہے کہ آپ کو یو شوڈ نو یور ڈیوٹی, اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں اگر ایک لڑکی کو گود میں اٹھائے ہوئے لیے چلا آ رہا ہوں تو آپ ان کو وہی سیاح پڑھنے دیں گے؟ پھر بتائیے میرے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. کہ یہ کیسے مولانا ہے, اتنا میرا لڑکی گود میں اٹھائے لیے چلے آ رہے ہیں اور آپ کے دل میں میری قدر, میری ویلو بڑھ جائے گی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ لڑکی جس کو میں اٹھائے ہوئے جا رہا ہوں یہ کسی دریا میں, کسی ریور میں, کسی پونڈ میں, کسی پول میں ڈوب رہی تھی اور میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچایا ہے اور میں اس کو لے کر آ رہا ہوں, تو کیا وہ بھی میرے لیے حرام ہو جائے گا؟ جان بچانے کے لیے اگر میں یہی کام کروں تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوگی. یہ بات آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں اسی لیے کہا گیا ہے کہ تغیر الفتوا بتغیر الاحوال, سرکمسٹانسز کے بدلنے سے شریعت کے فتوے بدلتے جاتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے جو سب سے بڑی پرابلم ہے ویسٹرن سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ اپنی جنریشن کو آپ کیسے محفوظ رکھیں, کیسے ان کا فیوچر سیکورڈ رہے. ایک بات تو میں نے بتا دی کہ آپ ان کے برین میں لو اور افیکشن کا جو جگہ ہے اس کو خالی ہی نہ چھوڑیں کہ کوئی دوسرا وہاں پر آ سکے. دوسری بات ایجوکیشن, اس وقت سب سے بڑی عبادت, اس وقت سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں اکیڈمک کلچر کو پھیلا دیں, ایجوکیشنل انوائرمنٹ پیدا کر دیں. آپ زکات کا پیسہ ہو یا کوئی بھی پیسہ ہو, مجھے آپ نہ دیں, مجھے نہیں چاہیے, لیکن میں آپ کو وسیلہ بتا رہا ہوں کہاں خرچ کرنا ہے. ہماری ہم طالبان کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں. طالبان کی وجہ سے اسلام بدنام ہو گیا ہے, طالبان نے اسلام کی امیج کو خراب کر دیا ہے. اسلام گن کلچر کا نام نہیں ہے, اسلام پین کلچر کا نام. قرآن کا جو پہلا سورہ اترا ہے, پہلی وہی آئی ہے, اس میں گن کا, اس میں کہیں گن تو زمانے میں تھی نہیں, اس میں تلوار کا ذکر نہیں ہے, اس میں خنجر کا ذکر نہیں ہے, ڈیگر کا ذکر نہیں ہے, تیر کا ذکر نہیں ہے, کسی شے کا ذکر نہیں ہے. جو اسلحے موجود تھے اس کا ذکر نہیں ہے. ذکر کا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن کی جو پہلی وہی آئی ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے, اس میں لکھنے کا ذکر ہے, اس میں قلم کا ذکر. قلم کمانے یہ نہیں ہے جو سیٹا پہلے ہوا کرتا تھا, قلم کمانے لکھنے کا آلہ. تو آج کا قلم جو ہے وہ کمپیوٹر ہے, آج کا قلم کمپیوٹر ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے, رسول اللہ کے نام پر, امام جعفر صادق کے نام پر اور اہل بیت طیبہ الطاہرین کے نام پر, کہ آپ ایجوکیشن کی اہمیت کو سمجھیں. اگر آپ نے اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹڈ بنا دیا, آل دا پرابلمز ول بی سالوڈ, ساری مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی. اور اگر ہم ایجوکیشن میں بیکورڈ رہے, انڈیا میں, پاکستان میں یا افغانستان میں یا کہیں بھی, روز بروز ہماری مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ شہید تو بہت چیپ ہو گیا ہے, شہادت اسلام کا بہت بڑا درجہ ہے. میں نے کل جریمہ میں کہا تھا کہ بغداد میں اگر بش کو بھی گولی پڑ جاتی وہ بھی شہید ہو جاتے. سعودی عرب سے فتویٰ آ جاتا کہ شہید ہو گئے, حضرت بش کے لیے فتویٰ آ جاتا کہ شہید ہو گئے. تو اللہ نے ان کو گولی سے بچایا, جوتا پڑوایا. اب شہادت کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. شہید ہے, ऐसा थोड़ी होता है कि अगरबत्ती कोई आदमी अगर शहीद शहीद वो होता है जिसकी पूरी जिंदगी राह शहादत में होती है, पाक पाकीज़ा होता है, नीट क्लीन होता है, बेहतरीन इंसान होता है, वो एक कॉज के लिए जान देता है, तब होता है शहीद, ना थोड़ी शहीद है। लोग हमारे इतने सीधे साधे लोग हैं, हमेशा बेवकूफ बनते हैं। कुरान को देखा और दम निकला उनका, मस्जिद को देखा और दम निकला उनका, नहीं सही है ये। आप में विजन होना चाहिए कुरान के साथ साथ, आपको ये भी देखना चाहिए कुरान है किस हाथ में, कुरान का मिसयूज तो नहीं हो रहा है, कुरान की वजह से एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। वो सद्दाम स्टूपिड, मैं आपको बताता हूँ सद्दाम क्या था। मैंने खुद पढ़ा है जब बास पार्टी का बड़ा जोर था इराक में, मेरी वालदा इराकी की थी, तो वहां पर किसी सद्दाम ने कहा था कि लो मद अल्लाह यदहु इलल बास लकता, और तो और अगर अल्लाह भी पास पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। जस्ट इमेजिन, ये था सद्दाम। मरने से पहले उनको खुदाया था कि जब दिया दाग वो दोनों तो खुदाया था। अब वो कुरान लिखने लिए बैठे स्टूपिड, अबे लिखो कुरान, कुरान कायम से लिखा। उन्होंने अपने खून से लिखना शुरू किया। उस स्टूपिड को यह भी नहीं मालूम कि नजीस शहर का कुरान लिखा ही नहीं जा सकता, वो भी सद्दाम कहता नजीस खून उसको लिखने के लिए बैठे। मुसलमान कहते हैं शहीद 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 शहीद, बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। शहीद वो है कि जिसके लिए इरशाद कुरान में यद खुलून जन्नत बगैर हिसाब, जो वाकई शहीद है, जो असली शहीद है, उसका हिसाब किताब ही नहीं होगा, वो कयामत के मैदान में आएगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट स्टेट टू हेवन टू जन्नत। शहीद का मरतबा यह है कि अगर आप वाकई कोई असली शहीद है, उसकी लाश उठाए लिए चले जा रहे हैं और उसका बिलट डालकर कपड़ों पर गिर रहा है, तो वो बिलट पाक है, उसका आप नजिस नहीं कर सकते, देख लिया आपने। मगर अब इस्लाम में नॉलेज की क्या अहमियत है, एजुकेशन की अहमियत क्या है। शहीद का मरतबा मैंने बताया, शहीद के बिलट को मैंने बताया कि शहीद का बिलट पाक होता है। मगर रसूल फरमाते हैं, शिया सुन्नी दोनों जगह एक हदीस मौजूद है कि मिदादुल उलमा अफ़ज़ल मिन दिमाए शुहदा, स्कॉलर के पेन से जो रोशनाई निकलती है वो शहीद के जिस्म से बहने वाले खून से ज्यादा फजीलत है। इसलिए कि शहीद राय खुदा में अपनी जान देता है, आलिम अपने इल्म के जरिए से मुर्दों को जिंदा करता है, जो डेड हैं उनको अलाइव करता है। इसलिए आज की मजलिस का और मेरी मुख्तर तबीयत का खत्म हो गया। जो मैसेज है वो यही मैसेज है कि आपको, अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए सिंसियर हैं, और जरूर सिंसियर हैं, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, तो आपको अपनी कम्युनिटी से इलिटरेसी इग्नोरेंट को मिटाने के लिए बाकायदा आर्गनाइज तरीके से क्रूसेड करना पड़ेगा, बाकायदा आपको जिहाद करना पड़ेगा, बाकायदा आपको होली बार में शामिल होना पड़ेगा। वो होली बार जो जहालत के खिलाफ हो, जो इग्नोरेंस के खिलाफ हो, जो इलिटरेसी के खिलाफ हो, शियों के लिए बड़े शर्म की बात है और दूर मरने की जगह है कि हम बाब मदीनतुल इल्म से अपने को वाबस्ता करते हैं और इल्म की हम भी को नहीं समझते। हम रसूलुल्लाह से अपने को वाबस्ता करते हैं जिनको दुनिया की हर बात का इल्म था और खुद हमें कुछ नहीं मालूम। हम इमाम जाफर सादिक से अपने को वाबस्ता करते हैं, अहले सुन्नत के जितने उलमा हैं, चारों उलमा, वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सब इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, और हम इल्म से दूर रह जाएं, इससे बढ़कर और कोई अफसोस की बात नहीं हो सकती। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे महबूब तू मेरे दिल को जानता है, अगर मैंने ये जुमले खलूस से कहे हैं, सिंसियरिटी से कहे हैं, तो मेरे जो सुनने वाले भाई हैं और बहने हैं और बेटे हैं और बच्चियाँ हैं, इनके दिलों में ये बात बिठा दें कि हमको 21st सेंचुरी में अगर जिंदा रहना है तो एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी देना होगी, अपने फॉर्म को हाईली एजुकेटेड बनाना होगा, तभी ये इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स में नहीं आएंगे, वरना दूसरे फॉर्मों के मुकाबले में इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। जब इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे तो फिर इनको अपने मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, ये मे बिकम रिबेलियस टू देयर ओन रिलीजन्स। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे महबूब कि हमारी कौम का मिजाज आलिमाना बना दे, तसल्लुक है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और रसूल करीम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. لیکچر کا میرا وقت ختم ہو گیا, اگر آپ کوشچن کرنا چاہیں تو کر سکتے. بات